اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بے عدد کل ذرت میات الف الف مرتین، سورہ توبہ آیت نمبر 23.
یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون.
اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں. تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گنہگار ظالم ہے.
اچھا، اب اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. اے ایمان والو، یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے، مسلمانوں کو نہیں، جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، جو اللہ کو اپنا مالک خالق اور ہر چیز کا مالک سمجھتے ہیں، اپنی زندگی کا، مرنے دینے کا، ہر چیز کا مالک سمجھتے ہیں اور اس پہ یقین کے ساتھ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے باپ، اپنے بھائی اور اپنے دوست سے دوستیاں مت کرو. اگر وہ ایمان پر نہیں ہے اور کفر میں ہے، یعنی وہ اللہ سے انکاری ہیں، ایمانی حالت میں نہیں ہے، ان سے تم دوستی نہیں کرو گے، چاہے وہ تمہارا باپ ہے، چاہے تمہارا بھائی ہے، چاہے تمہارے دوست ہیں. اگر تم لوگوں نے ایسا نہیں کیا اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا تو اللہ کہہ رہے ہیں وَمَنْ يَتَوَلَّ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. تو تم میں سے جو ان سے محبت کرے گا، یعنی ان کی طرف جائے گا، تو وہ پورا ظالم اور گناہگار ہوگا. اب اللہ تعالیٰ، اب مجھے اس آیت کو سمجھنا ہے. دیکھیں، ہم لوگوں نے اللہ، اب ہمیں قرآن کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ ہمیں، ہمارے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا عشق کیوں نہیں ہے؟ ہمارے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق کیوں نہیں ہے؟ دوسرے، ہم قرآن اور سنت کے مطابق زندگی کیوں نہیں گزار رہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم کفر کی حالت میں ہیں. یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ وجہ ہے کہ ہم اللہ کو سے ویسی محبت نہیں کرتے ہیں جیسی کرنی چاہیے. ہم قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہے، ہم اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہے. یہاں اللہ تعالیٰ مجھے منع کر رہا ہے کہ دیکھو، اگر تمہارا باپ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق نہیں چل رہا، تمہارا بھائی نہیں چل رہا، تمہارے دوست نہیں چل رہے، تو تم ان سے محبت نہیں کرو گے. اور اگر تم نے ان سے محبت کی تو تم اپنے اوپر ظلم کرو گے اور تم گناہگار ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا. اب ان آیتوں کے اس میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ کفر کی حالت ہے، وہ شرک کی حالت ہے، وہ منافقت کی حالت ہے، نام کہ ہم مسلمان ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ میں سے صاف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارا بھائی، تمہارا باپ، تمہارے دوست، اگر اللہ اور رسول، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تو تم ان سے محبت نہیں کرو گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے،
قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں، تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے. اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا.
اللہ کہہ رہا ہے قل ان کھانا اباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادہا ومساکن ترضوها. اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں اپنے ماں باپ اور تمہارے اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار، تمہارا دولت، تمہاری وہ دولت جو تم نے بڑی محنت سے کمائی ہے، تجارت، اور وہ تجارت جو تم بہت محنت سے کر رہے ہو اور تمہیں اس کے فیل ہونے کا ڈر ہے، اور وہ گھر ترضونہ حب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. اللہ کہہ رہا ہے وہ گھر جو تمہیں بہت پسند ہیں، تم ان سے محبت کرتے ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ تمام چیزیں تمہیں میری اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، تو بس پھر تیاری کرو، اب میرا حکم آئے گا کیا؟ تمہاری تباہی کا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ کہہ رہا ہے میں فاسق لوگوں کو، قانون شکن لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف مجھے کہہ دیا. تو اگر ہم اس آیتوں کو دیکھیں تو ہم اگر سچے دل سے اپنے کو انالائز کریں، اپنے طور طریقہ، اپنے رسم رواج، گھر بار، اپنی محبت کو صحیح طریقے سے دیکھیں نا، تو ہم مسلمان ہیں ہی نہیں. ہم جنت میں نہیں، ہم دوزخ کے گڑھے میں ڈالنے کے قابل ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے اب مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، جانچنا ہے، اور یہ موقع آتے رہتے. اب اللہ تعالیٰ آگے بتائے گا کہ یہ موقع کیسے آتے ہیں، کہ جہاں اللہ اور رسول کی ایک سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرے اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رسم رواج، شادی بیاہ، موت، زندگی اگر اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہے تو صحیح ہے، اگر اس کے خلاف ہے تو میں مسلمان، اللہ تعالیٰ مجھے مسلمان نہیں سمجھتا، اللہ نہیں سمجھتا. لوگوں کو سمجھنے 10 دفعہ سمجھیں، لوگوں کے سمجھنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. اصل تو اللہ ہے، اللہ اصل تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر میری زندگی قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے اور میں ہر وقت اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو، اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو اللہ کہہ رہا بس تم انتظار کرو کہ کیسے میں تم پہ عذاب لاتا ہوں. کیوں؟ کہ تمہیں میں نے، اب تم قانون شکن ہوا. قانون کیا ہے؟ قرآن و سنت، یہ قانون، اس کو تم توڑ رہے ہو. اب دیکھیں ہم تو، اگر سچے دل سے ہم دیکھیں تو ہم تو قانون شکن ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے میں پھر تمہیں تمہاری شامت بلاؤں گا اور تمہیں کبھی بھی تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی. اب یہ دیکھیں نا، ہدایت نہیں مل سکتی، اللہ کہہ رہا ہے تمہیں ہدایت نہیں دوں گا. اب ہدایت کیا چیز ہے؟ وہ سمجھ ہے. ہمیں سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں تو قرآن کی سمجھ نہیں آتی، ہمیں تو اللہ کی مرضی کی سمجھ معلوم ہے، ہر چیز معلوم ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا، یہ خلاف ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، میرا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، میں جھوٹ بول رہی ہوں، یہ صحیح نہیں ہے، میں غیبت کر رہی ہوں، یہ سب معلوم ہے، لیکن پھر بھی میں کر رہی ہوں. تو اللہ کہہ رہا پھر انتظار کرو، پھر میرا عذاب آئے گا، میں تم پہ عذاب نازل کروں گا. سب سے پہلے تو بات، اگر یہ میرا طریقہ کار ہے، یہ میری زندگی ہے، میں اس طریقے، تو میں تو مسلمانی سے نکل گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے نکال دیا مسلمان. اب کم رجسٹر کے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کو تو یہ قبول نہیں ہے. اللہ کہہ رہا میں نے سارے اعمال ضبط کر لوں گا اور تمہیں دوزخ میں ڈالوں گا، نار میں ڈالوں گا، ابھی اوپر آیت گزری ہے. تو ہمیں، اگر ہم اپنے پر ظلم کرنا بند کر دیں اور سچائی سے اپنا جائزہ لیں، دوسروں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ میری سوچ, میری نیت, میرا طریقہ, میرا بولنے کا طریقہ, میرا کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, لوگوں سے تعلقات, میرے صبح شام کیا اللہ کی رضا میں اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق گزر رہے ہیں؟ اگر نہیں گزر رہے تو مجھے ڈر جانا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ میں ڈالے گا, بلکہ دوزخ کی گڑھے میں ڈالے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ایک ایک بات کو کھول کے بیان کر رہا ہے. اگر میں نہیں سمجھنا چاہتی تو زبردستی تو ہے نہیں. اگر میں چاہتی ہوں کہ میں اللہ کا دیدار حاصل کروں, جنت الفردوس حاصل کروں, تو مجھے اللہ کا قانون کو سمجھنا ہوگا, اللہ کے مزاج کو سمجھنا ہوگا, مجھے قرآن و سنت کو سمجھنا ہوگا. اور خالی سمجھنا نہیں, بلکہ میرا ظاہر اور باطن قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. میری نماز قرآن و سنت کے مطابق ہو, میرا روزہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے, میرے حج عمرہ قرآن و سنت کے مطابق. اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے, اس وقت تو سب فیشن ہے, سب دیکھا داکھی ہے, سب ریاکاری ہے, دکھاوا ہے, اور کچھ نہیں ہے, سب بزنس ہے. تو ہم مسلمان ہیں, اب سر ہر ایک اپنے اوپر سے ایک سوالیہ نشان لگائے اور غور کرے, سوچے کہ اللہ تعالیٰ میں سے کیا چاہتا ہے. جب تک میں اللہ کی مرضی کو سمجھوں گی نہیں تو قبر میں بھی عذاب ہے, اور قیامت کے دن تو پھر پورا ہی عذاب ہے. جنت کی تمنا کرنا صرف نماز پڑھنے سے, روزے رکھنے سے, وظیفے کرنے سے, یہ ہم اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں, اور ہم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں, ہم اللہ اور رسول کے خلاف جا رہے ہیں, ہم اللہ اور رسول کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے, اپنا پیغام پھیلانے کے لیے پیدا کیا ہے. میری ڈیوٹی تو اللہ تعالیٰ نے وہ لگائی ہے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے لگائی ہے, لوگوں کے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت جگانے کے لیے لگائی ہے. ظاہر ہے وہ زبانی تو نہیں ہوگی جب تک میں عملی نہیں کروں گی. زبانی تو بہت سے علماء کر رہے ہیں, مفتی لگے ہوئے ہیں, سب لگے ہوئے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ کچھ اثر ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ہو رہا. کیوں؟ کہ باعمل نہیں ہے. جب تک میں باعمل نہیں ہوں گی, میری زبان میں تاثیر نہیں آ سکتی, اور کبھی بھی لوگ ہمارے کہیں گے دیکھو خود کیا کہتا ہے, کہتا ہے اور کرتا کیا ہے, خود کیا کہتی ہے اور کرتی کیا ہے. یہ تو عام زبع عام ہوگا. تو ہمیں سوچنا ہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز. پھر اللہ تعالیٰ کے فرماتا ہے کہ آگے مجھے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے, دوسری آیت کو ہم غور سے سنتے ہیں.
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.
يقينا اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے, اور حنین کی لڑائی والے دن بھی جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا, لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا, بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی, پھر تم پیٹ پھیر کر مڑ گئے.
اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے امتحان لیتا ہے. اللہ کہتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرت و یوم حنین اذا اعجبتکم کثرتکم فلما تغن عنکم شیئا ضاقت علیکم الارض بما رہبت ثم ولیتم مدبرین. اللہ کہہ رہا ہے کہ کافی موقع پہ میں نے تمہاری مدد کی ہے. اب گنتی لگا لیں ہم, جب مکہ سے نکلے, جب بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کی مسلمانوں کی, جنگ بدر ہوئی, جب بھی اللہ نے مدد کی, کتنے لوگ تھے, 313 لوگ تھے, جنگ احد ہوئی کتنے لوگ تھے, 1000 تھے, پھر جتنی جنگیں ہوئیں اللہ تعالیٰ مدد کرتا رہا, کچھ بھی نہیں تھا انسان کے پاس, انسان بھی کم تھے, اوزار بھی نہیں تھے, کھانے پینے کو بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ فتح دیتا گیا. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ حنین کا جب موقع ہے, اب یہ حنین کب ہے؟ یہ حنین ہے مکہ فتح ہو گیا 8 ہجری میں, یہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے رمضان میں, یہ شوال میں لڑائی آئی ہے. حنین طائف کے طرف ایک علاقے کا نام ہے, وہاں بڑے بڑے سردار تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان مکہ پہ قابض ہو گئے, تو انہوں نے کہا بھی یہ تو نئے نئے ہیں, لو ان پہ حملہ کریں. تو مسلمان جس وقت ہم مکہ فتح کر رہے تھے تو 10,000 تھے, اب جب حنین کی یہ لڑائی کا موقع آیا تو 12,000 ہو گئے, تو تعداد بڑھ گئی, 2,000 تعداد بڑھ گئی. تو اب صحابہ نے جب جنگ سے پہلے صحابہ نے آپس میں بات کی کہ اب تو ہم بہت لوگ ہیں, 10,000 ہیں, کبھی 10,000 ہوئے, کبھی 8,000 بھی نہیں ہوئے, ہمیشہ 1,000 ہوتے تھے, 300 ہوتے تھے, 313 ہوتے تھے, ایسے ہی لوگ ہوتے تھے, زیادہ نہیں ہوتے تھے, یہاں 12,000 ہو گئے. تو صحابہ نے آپس میں بات کی اب ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں, اب ہم ان مشرکوں کو کچل دیں گے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی, کیوں کہ اللہ تعالیٰ تو یہاں کیا دیکھتا ہے, صرف اخلاص, ایمانی قوت, اللہ اور رسول کی محبت, بس اگر وہ ہے تو آپ ہر جگہ کامیاب ہیں, اگر وہ نہیں ہے تو دنیاوی کتنی ہی کثرت ہو جائے وہ آپ کو کامیابی نہیں دیتی. اب بدر میں کیا تھا, اللہ اور رسول کی محبت, اللہ کی مدد آ گئی, بظاہر تو کچھ بھی نہیں تھا. احد میں کیا تھا, اللہ اور رسول کی محبت, بظاہر تو کچھ بھی نہیں تھا. اسی طرح اور, تو اب یہاں تعداد زیادہ ہو گئی تو مومنوں کے دل میں یہ چیز آ گئی, تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند آئے گی. تو جیسے ہی لڑائی شروع ہوئی شکست ہو گئی, ایک بھگدڑ مچ گئی, سب صحابہ بھاگ گئے, کچھ چند ایک رہ گئے جو حضور کے اس میں تھے اور سب بھاگ گئے. حضور نے پھر آواز لگائی, اب نام لیا عبداللہ بن محمد عبداللہ, اور آواز دی ان کو, تو جب انہوں نے آواز سنی تو واپس آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ سکینہ نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے مدد بھیجی. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے جھٹکا دیا. اب یہ جھٹکا کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے, یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں ہے کسی قسم کا بھی. جو چیز ہے, جو چیز ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ سے کروا رہا ہے, کسی کی مدد کر رہا ہے, اب اس کے میں نقطے آپ لوگ سمجھیں, کسی کی مدد کروا رہا ہے, کسی کو فائدہ پہنچا رہا ہے, جو کچھ بھی کر رہا ہے سب اللہ کر رہا ہے, ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. میں اگر یہ درس دے رہی ہوں, یہ اللہ ہے, اللہ ہی نقطے ڈال رہا ہے, اللہ ہی کر رہا ہے. میرے اس میری اپنی کوئی قابلیت نہیں ہے, کوئی صلاحیت نہیں ہے, کوئی قابلیت نہیں ہے, میں کچھ نہیں جانتی, لیکن اللہ کر رہا ہے. اسی طرح اگر کسی کی مدد ہو رہی ہے, کسی کے فائدہ پہنچا رہے ہیں, کسی کی تکلیف میں فائدہ پہنچا رہے ہیں, کسی کی غریبی میں فائدہ, جو کچھ بھی ہے اللہ ہے. انسان کے خود اپنی کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. جہاں انسان میں ذرا سا غرور اور تکبر آتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جھٹکا ضرور دیتا ہے. مومنوں کو تو بہت جلدی جھٹکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ نہیں, یہ تم نہیں سوچو گے, جو کچھ ہے اللہ ہے. تو یہاں مومن ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے, لیکن یہاں شکست کھا لی, کیوں کھائی؟ اس لیے کہ غرور ہو گیا, اب دنیا کے اس پہ آ گیا, دنیا کی طرف انہوں نے دیکھا کہ ہم لوگ زیادہ ہو گئے دنیاوی لحاظ سے, اللہ کا چیز کو یہ پسند نہیں ہے. تو اب ہر چیز میں ہمیں یہ دیکھنا ہے, اگر اب اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی نعمت دی ہے, پوزیشن دی ہے, طاقت دی ہے, علم دیا ہے, صلاحیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے, اور توفیق دی ہے اللہ تعالیٰ نے, تو سب اللہ کی ہے, اللہ کی توفیق ہے. انسان خود بذات خود کچھ نہیں ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اپنے کو ہمیشہ زیرو سے ضرب دو, اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ, جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نعمت دے اس کو تقسیم کرو, اس کو دو, اللہ کی راہ میں دو, اللہ کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کرنا ہے, کوئی چیز ہماری نہیں ہے, سب اللہ کی دی ہوئی ہے اور سب اللہ ہی کو دینا ہے. اس کے بدلے میں کیا لینا ہے؟ اللہ کا دیدار, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب, بس یہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں تو کثرت تھی, کوئی کام نہیں آئی, اور زمین تو بڑی تھی لیکن تم پہ تنگ ہو گئی, کیونکہ شکست مار پڑی. تو اللہ تعالیٰ نے, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم پیٹ پھیر کے بھاگ گئے. یہی ہوتا ہے, جب ایمانی قوت نہیں ہوتی تو ایسے ہی ہم پیٹ پھیر کے بھاگتے ہیں, بھلے کتنی دنیاوی اسلحہ ہو, دنیاوی چیزیں ہوں, لیکن ایمانی طاقت نہیں ہے, اللہ رسول کی محبت نہیں ہے, تو ہم کہیں کسی میدان میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے, پیچھے بھاگیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے اللہ کے مزاج کو کہ اللہ تعالیٰ مجھے چاہتا کیسے ہے, کیا چاہتا ہے مجھ سے. مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا, اب مجھ سے اللہ کیا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کھول کے بتا دیا ہے, اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتا دیا. اگر میں اللہ اور رسول کی طرف نہیں پلٹوں گی تو پھر کہاں جاؤں گی؟ دنیا میں بھی غرق ہوں گی, دنیا میں بھی ذلیل ہوں گی, اور آخرت میں تو بحیثیت مسلمان دوزخ کے گڑھے میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا, اس میں ہمیشہ رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اسی حنین کا واقعہ ہے,
ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ.
پھر اللہ نے اپنی طرف کی تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری, اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے, اور کافروں کو پوری سزا دی, ان کفار کا یہی بدلہ تھا.
اب جب انسان مومن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ اس کی مدد کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے, ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المومنین, اللہ کہہ رہا ہے میں نے جب ایک جھٹکا مل گیا حنین میں مسلمانوں کو, تو اللہ کہہ رہا ہے پھر میں نے سکینہ یعنی سکین وہ اطمینان وہ سکون اب وہ رحمت کی بارش نازل کی اپنے رسول پہ اور مومنوں پہ, جو جن کا ایمان مضبوط تھا, یقین مضبوط تھا, وہ نہیں ڈگمگائے. ڈگمگاتے کون ہیں؟ جو کمزور ایمان کے لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے پھر میں نے وہ انزل جنود لم تروہ وعذاب الذین کفروا, اور وہ لشکر بھیجا جو تمہیں نظر نہیں آتا. اب فرشتے ہمیں نظر آتے ہیں؟ نہیں آتے. جنات ہمیں نظر آتے ہیں؟ نہیں آتے. ہوا میں ہمیں نظر آتی ہے؟ نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ لشکر بھیجا, جسے ساری کائنات اسی کی ہے, ہر چیز میں اسی کا عمل دخل ہے, وہی کرنے والا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے پھر میں نے کفار کو عذاب, ظاہر ہے وہ لشکر جو آیا مسلمانوں کو بچانے کے لیے آیا اور کفار کو مارنے کے لیے آیا, وہ جزال کا جزا الکافرین, اللہ کہہ رہا ہے کافروں کا یہی بدلہ ہے. اب کافر, اب مجھے دیکھنا ہے, میں تو کہیں کافر نہیں ہوں. کافر کا مطلب اللہ اور قرآن اور سنت سے انکاری, اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف زندگی گزارنے والا کافر ہے, چاہے وہ اپنے کو مسلمان کہے, چاہے وہ اپنے آپ کو یہودی کہے, چاہے وہ اپنے آپ کو نصارہ کہے, چاہے وہ مشرک ہے اپنے آپ کو, ہے وہ کافر عمل کے لحاظ سے. تو اللہ تعالیٰ کو تو عمل چاہیے, ہر جگہ عمل ہی کام آتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم کم دنیاوی لحاظ سے کمزور ہو, تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی مالی طاقت نہیں ہے, کوئی اسباب نہیں ہے, لیکن اگر تم مجھ پہ یقین ہے اور تم مجھ سے جڑے ہوئے ہو, میرے محبوب سے جڑے ہوئے ہو, تو فکر نہیں کرنا, ہر جگہ تم ہی کامیاب ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ مجھے تسلی دے رہا ہے, مشکلیں آئیں گی, تکلیفیں آئیں گی, لیکن کامیابی تمہیں ہی ملے گی, سکون تمہیں ہی ملے گا, دنیا کی نعمتیں تمہیں ہی ملیں گی, آخرت کی نعمتیں تمہیں ہی ملیں گی. آخرت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے. پھر اللہ فرماتا ہے,
ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم.
پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی توجہ فرمائے گا, اللہ ہی بخشش اور مہربانی کر.
ثم توب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم, جس نے بھی توبہ کر لی, اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو اپنی رحمتوں کی اس پہ بارش کر دوں گا, میں چاہوں گا تو میں اس پہ رحمتوں کی بارش کر دوں گا. شرط کیا ہے؟ کہ توبہ کرو, میرے طرف واپس آؤ, تو میں تمہیں بخشوں گا اور تم پہ اپنی رحمتوں کی بارش کروں گا. کیوں؟ کہ میری ایک صفت ہے غفور, معاف کرنا, اور پھر دوسری صفت ہے رحیم, رحم کرنا, خصوصی رحم کرنا. اب یہ اللہ کی مرضی ہے. دیکھیں ہم سے غلطی ہو گئی, انسان بحیثیت انسان, ہم ابھی تک قرآن اور سنت کے دائرے میں نہیں آئے, ہم ہمارے اٹھنا بیٹھنا، رسم رواج، ہمارے طور طریقے، ہماری زبان، ہمارے یہاں کچھ بھی قرآن و سنت کے دائرے میں نہیں آئے. اب بھی وقت ہے کہ ہم واپس آ جائیں اللہ کی طرف، سب کو چھوڑ دیں. جو بھی اللہ کا نافرمان ہے، چاہے وہ ماں باپ ہیں، چاہے وہ بہن بھائی ہیں، چاہے اب وہ دوست احباب ہیں، چاہے دولت ہے، سب کچھ قربان کر کے اللہ کی طرف آ جائیں تو اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. وہ سکینہ دینے والا ہے، وہ عظمت دینے والا ہے، وہ شان دینے والا ہے. اس کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. شرط کیا ہے؟ واپس آنا ہے. اب ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم واپس آئیں. ہر لحاظ سے ہم لوگ واپس ہیں، اب آئے ہیں زبانی، لیکن ہم لوگ ابھی عملی طور پہ واپس نہیں آئے. ہم نہیں اپنے کو چیک کر رہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہے کہ نہیں. ہم نہیں سوچ رہے کہ ہم جو کر رہے ہیں کیا وہ اللہ کی رضا ہے اس میں، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے. یہ نہیں سوچ کے عمل کر رہے. لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا، اگر ہم چاہیں کہ ہمیں جنت ملے، اللہ کا دیدار ملے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے نقطوں کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.